نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم اعملوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد او كما قال صلى الله عليه وسلم
جو خطبہ نکاح ہے یہ محض رسم کے طور پر نہ پڑھ دیا جائے جیسے ہندوؤں میں کوئی جنتر منتر پڑھے جاتے ہیں بلکہ یہ تو تذکیر کے لیے واعظ کے لیے نصیحت کے لیے تعلیم کے لیے یہ خطبہ ہوتا ہے جیسے خطبہ جمعہ ہے لیکن چونکہ یہ خطبہ بھی عربی میں ہے وہ خطبہ بھی عربی میں ہوتا ہے تو اس خطبے سے تو کچھ پلے پڑتا نہیں ہمارے اکثر لوگوں کو تو اس کی تلافی کے لیے جمعے سے پہلے تقریب کی جاتی ہے کہ جو مقصد اصل خطبے کا تھا وہ اگر خطبے سے حاصل نہیں ہو رہا تو کچھ نہ کچھ فائدہ جو ہے وہ اس بات سے تقریر سے بیان سے ہو جائے اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس خطبہ نکاح کے ساتھ ہم نے یہ مختصر سا خطاب رکھا ہوا ہے جس میں خطبہ نکاح میں جو شامل احادیث ہیں اور آیات ہیں ان کا مختصر مفہوم بیان کیا جائے لیکن تمہید کے طور پر یہ کہ یہ جس کو میں نے ابھی کہا ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات کے سلسلے میں ہم نے ایک اصلاحی تحریک شروع کی اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کے اہم نکات کیا ہیں وہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں یہ شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں ان کے بارے میں بہت سے لوگوں میں بڑی تشویش پیدا ہوئی کہ یہ سلسلہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے, دعوتوں پر دعوتیں, اخراجات جو ہیں پھیلتے جا رہے ہیں, رسومات کا جو ہے کاروبار بن گیا ہے, کسی طریقے سے اس کو قابو میں لایا جائے. اس کی جو مضرتیں ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہیں. جب ایک عام ریت پڑ جائے معاشرے میں تو سب ہی کسی نہ کسی درجے میں اس کی نقل کرتے ہیں. امیروں کے لیے تو یہ ان کی دولت کے اظہار کا ایک موقع ہے, وہ اپنی دولت مندی کا لوگوں پر بھروسہ جما سکتے ہیں. غریبوں کی جان جو ہے وہ ایک شکنجے میں پھنس جاتی ہے. اب اگر وہ نہ کریں کچھ نہ کچھ اسی طرح کا معاملہ تو اندیشہ ہوتا ہے کہ بچے کی یا بچی کی دل شکنی ہوگی کہ ہمارے والد یہ بھی نہ کر سکے ہمارے لیے. اور اگر وہ حلال ذریعے سے یہ کام نہیں ہو سکتے تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کے لیے آدمی غلط طریقے اختیار کرتا ہے. اگر کسی وجہ سے یہ ساری چیزیں فراہم نہیں ہو سکتی تو شادی ملتوی ہوتی چلی جاتی ہے. عمریں بڑھ رہی ہیں, شادی میں تاخیر ہو رہی ہے, اور اس کے اندر خود بخود جو بہت سے مضرات ہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں, اس میں جو خباثتیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ سب کے لیے تو تشویش تو تھی سب کو. اس زمن میں بعض برادریوں کی طرف سے کراچی میں برادریوں کی سطح پر فیصلے بھی ہوئے. میمن برادریوں نے طے کیے بعض چیزیں, ان پر کچھ عمل بھی کیا, لیکن ہوتے ہوتے وہ چیزیں پھر ڈھیلی پڑ گئی. اسی طریقے سے قوم پنجابی سوداگران دہلی بڑی مشہور ہے، انہوں نے بھی اپنی برادری کی سطح پر کچھ فیصلے کیے، ابتدا میں ان پر عمل بھی ہوا اور بہت اہتمام کے ساتھ ہوا، لیکن پھر یہ کہ اس کے اندر بھی ڈھیل ہو گئی. ضیاء الحق صاحب نے بھی کچھ کوشش کی تھی، اور اگرچہ یہ تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں اسی رنگ پر انداز میں کی کہ جو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن ان کی سیاسی مصلحتیں تھیں، وہ تمام شادیوں میں شریک ہوتے تھے. ایک تعداد مقرر کی گئی کہ اس سے زیادہ جو ہے کھانے پر نہیں لوگ مدعو ہونے چاہیے، لیکن اس سے 100 گنا زیادہ تعداد میں جہاں دعوت ہوتی تھی وہاں بھی وہ گئے، شریک ہوئے، وہ ان کی ایک سیاسی ضرورت تھی. الغرض یہ کہ کوئی مسئلہ کسی طریقے سے قابو میں آنے والا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں جب لاہور منتقل ہوا 1965 میں، اس کے بعد ظاہر بات ہے میرا جو حلقہ بننا شروع ہوا، جو میرے درس میں شروع شریک ہوتے تھے لوگ، ان کے ہاں جب شادیوں وغیرہ کا معاملہ ہوا، ان کی فرمائش آئی کہ آپ نے کہاں پڑھائی ہے، وہاں میں تقریر کرتا تھا کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، لوگ سن لیتے تھے گردنیں جھکا کر، لیکن پرنالا تو وہیں بہتا تھا. اس لیے کہ وہ جو لیک پڑ جاتی ہے کسی معاشرے کے اندر، جیسے گڈھے کی لیک ہوتی ہے کچے راستے میں، اس پر گڈھا آرام سے چلتا ہے، اسے ادھر ادھر کرنا ہو تو بڑی مشقت چاہیے، وہ لیک پڑی ہوئی ہے اس پر لوگ چلتے ہیں. بالآخر ہم نے 1974 میں میرے سب سے چھوٹے بھائی کی جب شادی تھی تو فائنل کچھ فیصلے کیے، ان پر عمل شروع کیا. میں نے طے کیا کہ اب جو لوگ اس طرح ان چیزوں میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے اور ان میں اپنی شادی بیاہ کے معاملات میں اصلاح نہیں کریں گے، میں ان کی شادی میں شریک نہیں ہوگا، میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اس طریقے سے جب وہ بات شروع ہوئی تو یہ کہ الحمدللہ اس میں جو بات ہماری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اگر محض آپ سادگی کا اور کفایت شاری کا اگر واس کہتے رہیں تو بے معنی شے ہے. اس لیے کہ کروڑ پتی کی سادگی کچھ اور ہے، لکھ پتی کی کچھ اور ہے، جوگی والے کی کچھ اور ہے، سادگی کا تو کوئی ایک معنی ہے ہی نہیں، ریلیٹو ٹرم ہے، آربیٹری ٹرم ہے. اس کے لیے کوئی بڑی ٹھوس بنیاد چاہیے، راک فاؤنڈیشن، جس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہو وہ پختہ ہو، مضبوط ہو. وہ بات سامنے یہ آئی کہ ایک بات طے کر لی جائے کہ جو شے ثابت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ سے، اس لیے کہ دین تو نام اسی کا ہے، بمصطفیٰ برسا خیش را کے بھی ہم اوس اگر بہون رسیدی تمام بول حدیث، جو چیز ثابت ہو حضور سے اور صحابہ سے وہ تو کی جائے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ کی جائے گی تو اپنی سطح اپنی مالی حالت کے مطابق کی جائے گی، اس میں تو کوئی آرٹیفیشل طریقہ جو ہے کہنے کا کچھ مفید نہیں ہے. لیکن جس رسم یا جس تقریب کا کوئی ثبوت نہ ملے صحابہ سے اور حضور کی حیات طیبہ میں، اس کو ختم کر دیا جائے، بالکل کاٹ کر پھینک دیا، پاؤں تلے رونگ دیے. یہ ہے وہ اصول کے جس کے مطابق آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے، ان میں سے صرف ایک ہوگا کہ جو نجات پائے گا. تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سا ہوگا، آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کوئی نام نہیں آپ نے لیا، یہ کہ جس کا طرز عمل وہ ہوگا کہ جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے. تو کون مسلمان نہیں چاہے گا کہ کسی درجے میں کسی معاملے میں تو حضور کے ساتھ ایک مشابہت ہو جائے. اس ضمن میں ہم نے جو چیزیں طے کی ان میں سے نمبر ایک یہ کہ نکاح مسجد میں ہوگا، اور میں نے طے کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا کہ میں آئندہ مسجد خضرا سمن آباد میں، میں نے اعلان کیا ہے 1974 میں، میں آئندہ کسی نکاح میں شریک نہیں ہوں گا جو مسجد میں نہ ہو. اس کے لیے تو حدیث موجود ہے، میں نے ابھی جو حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، آلنو حاضر نکاح وجلو فی المساجد، قول نبوی موجود ہو. اس میں ایک فقی طور پر تو اختلاف ہو جاتا ہے کہ آیا یہاں پر امر جو ہے وجوب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے ہے، آیا یہ واجب ہے یا یہ کہ یہ مستحب ہے کہ مسجد میں کیا جائے. لیکن یہ کہ بہرحال مستحب ہے، حضور کا فرمان ہے. بدقسمتی تو ہماری یہ ہے کہ جو اس کے حامل ہیں اور جو امانت دار ہیں علماء، انہوں نے یہ حدیث لوگوں کو نہیں سنائی، تو اب لوگ کیا کریں. بہرحال ایک ہم نے اس حدیث کو بھی عام کیا، خطبہ نکاح میں اس کو شامل کیا مستقل، اور اس کے حوالے سے جب بات کی تو لوگ سمجھ میں آ گئی حضور کا فرمان ہے. پھر ذرا کچھ غیرت کو جھنجھوڑا، عیسائیوں کا آج تک یہ حال ہے کہ ان کے ہاں شادی جو ہے وہ گرجا میں ہوتی ہے، لڑکا لڑکی دونوں جاتے ہیں، وہاں چونکہ پردے کا مسئلہ نہیں، دونوں کھڑے ہوتے ہیں پادری کے سامنے، وہ پادری جو ہے اپنے آتم رجسٹر لے کے گھر گھر نہیں گھومتا پھرتا، انہوں نے اپنا مقام یہ رکھا ہوا ہے، اور ہمارا مولوی جو ہے وہ بالکل ہمارا بیچارہ کمی کاری ہو گیا ہے، پہلے 15-20 روپے ملتے ہوں گے، اب 400-500 روپے مل جاتے ہوں گے یا کہیں اور اس سے بھی زیادہ، بڑی اور کیا ہے، اب وہ بغل میں دبا کے اپنا رجسٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اونگ رہا ہے، بارات تو آئی نہیں، وقت جو دے رکھا تھا وہ تو پتہ نہیں کب آئے گی، یہ ہم نے ان کو یہ سٹیٹس دے دیا ہے، اس کے اسباب ہیں بہت سے، بہرحال اس حوالے سے بھی لوگوں کی سمجھ میں بات آئی کہ ٹھیک ہے یہ بات تو بڑی اچھی ہے، اس لیے یہ بات بھی کہ یہ جو نکاح ہوتا ہے اس سے ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑنی ہے، اب اس کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگنا جو ہے نکاح میں اس موقع پر کتنی اہمیت کی حامل بات ہے، دعا کا ماحول تو مسجد میں ہوتا ہے، نکاح ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، کچھ نہ کچھ تو رجوع ہے نا اللہ کی طرف، تو مسجد کا ماحول ہے، آپ نے قالین بچھا لیے بڑے بہت سنہرے قسم کے جو ہیں، اوپر شامیانے لگا دیے اور صوفے لگا دیے اور سب کچھ ہو گیا، لیکن ہوتا کیا ہے وہاں، وہاں سگریٹوں کے دھوئیں ہوتے ہیں، قہقہوں کی آوازیں ہوتی ہیں، وہ بھانڈ آ جاتے ہیں تو وہ فوش گوئی کر رہے ہوتے ہیں، اس عالم میں کوئی کہا جاتا جی بس وہ نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، خاموش ہو جاؤ، آپ دعا مانگ لو، دعا کیا خاک مانگ لو، دعا مانگنے کے لیے کوئی کچھ ذہن تیار ہو، کوئی طبیعت آمادہ ہو، کوئی اللہ کی طرف رجوع ہو، تب دعا کے معنی دعا ہے، ورنہ کیا ہے، بہرحال پہلی بات تو یہ کہ نکاح مسجد، اس کے ساتھ دوسری بات جو آپ سے آپ حل ہو جاتی ہے، پھر نکاح کے ساتھ کوئی دعوت نہیں، کوئی ثابت نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ فلسفہ یہ معلوم ہوتا ہے دین کا کہ شادی بیاہ کے ضمن میں کوئی بوجھ لڑکی والے پر نہیں آنا چاہیے، اس نے لڑکی پال پوس کر آپ کے حوالے کر دی ہے، اس پر کوئی اور بوجھ ڈالنا، پھر یہ کہ لڑکے والے کے لیے تو اس کا گھر آباد ہو رہا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، وہاں ایک فرد کی آمد ہے، لڑکی والے کے ہاں سے لڑکی نکل رہی ہے، اب اس کے ہاں تو کوئی خوشی کا وقت نہیں ہوتا، وہ مائیں رو رہی ہوتی ہیں، بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں، باپوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں کہ اب یہ جا رہی ہے 18 سال 20 سال 22 سال گھر میں رہی ہے، لخت جگر ہے، چاہے سب کچھ سوچ لیا ہے، دیکھ بھال کر لیا ہے، لیکن پھر بھی ایک نئی زندگی ہے، نئے ماحول میں جانا ہے، مزاجوں میں موافقت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، حالات سازگار رہتے نہیں رہتے ہیں، 100 طرح کے اندیشے ہوتے ہیں، ان حالات میں بالکل فطری بات ہے کہ شادی کے ساتھ دعوت تام صرف ایک ہے، وہ لڑکے کی طرف سے دعوت ولیمہ ہے، اس کی تاکید ہے، میں اب وقت نہیں زیادہ لینا چاہتا، احادیث کا ترجمہ صرف بیان کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت میں بلایا جائے تو ضرور نہ، اگرچہ ساتھ یہ چیز بھی آپ کی ہے کہ ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے، اس لیے کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا، دوستوں کو، اب آپ کو ظاہر بات ہے کہ ولیمہ جو ہے وہ مسلی کھلانے کے لیے تو نہیں ہوتا، کوئی کفارہ ادا کرنے کے لیے تو نہیں لوگوں کو، مساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، وہ تو احباب ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے، اس اعتبار سے آپ نے کہا بے سب تعام و تعام الولیمہ، برا کھانا، پھر بھی ساتھ ہی یہ بھی اذا دعی احدکم الی الولیمہ فلیأتها، تم میں سے کسی شخص کو اگر بلایا جائے ضرور جائے، اولمو ولیمہ ضرور کرو، ولو بشاطن، چاہے صرف ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس، اور یہ عرب کے حساب سے بڑی حقیر سی شے ہوتی تھی، کیونکہ وہ بھیڑے بکریاں پالنا تو ان کا پیشہ تھا، ہر گھر میں جو ہے وہ ایک یعنی تعداد کے اندر موجود، تو ایک ہی بکری ہو تو بھی کرو، یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ دعوت نہیں دے سکتا، ایک بکری بھی نہیں، اپنے گھروں سے کھانا لے جاؤ، اس کے گھر میں جا کر سیلیبریٹ کر لو اس کی شادی کو، یہ تاکید احادیث میں حضور کی طرف سے ولیمے کی ہے، لڑکی والے کے ہاں سے کسی دعوت تعام کا کوئی سرے سے تذکرہ نہیں، یہ دوسری بات ہے، ذرا یہ کڑوی ہو جاتی ہے، شروع میں جب ہم نے شروع کی تھی تحریک تو لوگ نکاح تو مسجد میں پڑھوا لیتے تھے، اس لیے کہ میں نے طے کر دیا تھا میں شریک ہی نہیں ہوں گا، پھر وہ اپنے گھروں پر کچھ اور تقریب کر لیتے تھے، یہی کراچی میں ہوا، نکاح مسجد میں ہونے کے بعد اس کے بعد پر کانٹیننٹل میں ریسیپشن ہو رہا ہے. فائدہ کیا ہوا بھائی؟ بلکہ الٹی مصیبت ہو گئی لوگوں کے لیے کہ ایک تو مسجد میں جائے وہ, نیو ٹاؤن کی مسجد میں پہنچی ہے فلاں وقت نکاح میں شرکت کے لیے, اور پھر ریسیپشن کے لیے وہ پہنچے ہیں فلاں ہوٹل کے اندر, وہ چاہے بیچ لگژری ہو اور چاہے پر کانٹیننٹل ہو, الٹی مصیبت. لہٰذا وہ چیزیں پھر نہیں چل پائیں. اصل شے یہی ہے کہ ان معاملات کے اندر پہلے یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں حضور اور صحابہ کی پیروی کرنی ہے. یہ جذبہ اگر نہیں ہے تو یہ ساری کہانیاں یہ ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں. تیسری شے جو ہے جس کی خود بخود جڑ کٹ گئی, جب مسجد میں نکاح ہے دعوت تعام نہیں ہے تو بارات کس بلا کا نام رہ جائے گا پھر, جس کے لیے نہ قرآن میں کوئی لفظ ہے نہ حدیث میں کوئی لفظ ہے, پوری عربی زبان میں بارات کا لفظ نہیں. بارات فارسی کا لفظ ہے, جنج یہاں پہ آ کے پنجابی کا ہندی کا ہے. اور یہ سارا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جہیز کا تصور ہے ہندوؤں کے ہاں, اور ہم بھی اکثر و بیشتر ہمارے آبا و اجداد ہندو ہی تھے نا, وہی ہمارے ہاں رسومات چلی آ رہی ہیں. تو اب جب وہ جاتے تھے اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے, پتہ ہے واپس آئیں گے تو مال غنیمت سے لدے پھندے آئیں گے, جہیز لے کے آنا ہے تو ڈاکوؤں کا خطرہ ہے, تو جتھا بنا کے جاؤ. وہ جتھا جو ہے وہ جنج بن گیا, وہ بارات ہو گئی. وہ جا کر پہلے تو دو دو تین تین دن ان کا قیام ہوتا تھا, گلچرے اڑاتے تھے, وہ سب کچھ. یہ ساری گندگی ختم ہو جاتی ہے جس کا کوئی وجود اسلام کے ہاں نہیں. بارات خود بخود ختم, مسجد میں آؤ, نکاح ہو گیا, اس کے بعد بچی کو رخصت, مسجد کے قریب ہی سے ہی ہو سکتا ہے, شاید یہیں آج بچی موجود ہے, یہیں سے رخصت ہو جائے گی. اللہ کے گھر سے بڑا اور گھر کون سا ہوگا, اپنے گھر سے رخصت کرنے کی بجائے اللہ کے گھر سے رخصت کر دی. اس حوالے سے بارات کا کی جڑ کٹی. اچھا کھانے اب دو کے ایک تو رہ گئے نا, میں کہتا ہوں اور کوئی دعوت آپ نے نہیں کی ہے, کوئی اضافے نہیں کیے ہیں, کوئی مہندی کا نہیں ہے, کوئی فلاں کا نہیں ہے, کوئی رشتہ لینے کا نہیں ہے, یہ سب کچھ نہیں کیا, پھر بھی دو دعوتیں تو ہوتی ہیں نا, ایک لڑکی والے کی طرف سے ایک وہ دعوت ولیمہ, کم سے کم آدھا تو رہ گیا معاملہ. اب ہوتی ہے عام طور پر لوگ جو ہیں ایک ہی سطح کے ہوتے ہیں جن کے رشتے ہوتے ہیں, کروڑ پتی خاندان کا لڑکا ہے تو کروڑ پتی خاندانی کی لڑکی بھی ہوگی, وہ اسی لیول کی دعوتیں ہوں گی, پھر دس دس لاکھ روپے کی دعوت تو ہوگی. چلیے اور کچھ نہیں تو ایک تو رہ گئی نا دو میں سے, کچھ نہ کچھ فرق تو واقع ہوا. باقی آپ مزید جو بھی وعد و تلقین کریں, سادگی کی بات کریں, وہ کریں, لیکن یہ کہ اس بنیاد پر کم سے کم آدھا معاملہ تو ہو گیا. آخری چیز اس میں یہ ہے کہ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے, یہ خالص ہندوانہ تصور ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ اسلام میں تو لڑکی والے پر کوئی بوجھ سرے سے ہے ہی نہیں. وہ ہمارے ہاں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شادی کے حوالے سے غلط روایت, ہمارے ہاں ایک غلط لفظ استعمال ہو گیا. جہیز دیا حضرت فاطمہ کو, ایک گدہ تھا, دو تکیے تھے, ایک چکی تھی, ایک مشکیزہ تھا, وہ برتن تھے, یہ جہیز دیا. یہ جہیز نہیں تھا, اس کی اصل صورت کیا ہے؟ حضور نے جب رشتہ طے پا گیا حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ ان کا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میرے پاس ایک ذرہ ہے البتہ, یہ اس قیمت کی شے ہے. کا فرما جاؤ اس کو بیچو یا جو بھی کرو. وہ ابھی میں نے حال ہی میں پڑھی یہ تفصیل مزید, یہ کہ وہ گئے تھے بیچنے کے لیے, وہاں شاید حضرت عثمان مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا, انہوں نے ایک بڑی خطیب رقم میں وہ خرید لی زرہ, اور پھر ہدیہ تن زرہ بھی واپس کر دی. یہ معاملہ اور ہے, اخوت کا ہے, محبت کا ہے. بہرحال وہ رقم لا کر انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کر دی. یہ جہیز, یہ مہر کی رقم ہے کہ جو حضور نے خود کہہ کر طلب کی ہے اور وہ پیش کی ہے. اس میں سے حضور نے کچھ رقم گھر کے اندر بھیجی ہے دلہن کو تیار کرنے کے لیے, کوئی خوشبویات وغیرہ کے بارہ جو بھی کچھ سے وہ سامان تیار کروایا ہے. یہ حضرت فاطمہ کے پیسے تھے, ان کی رقم تھی, مہر حق لڑکی کا ہے. اس میں سے چونکہ حضرت علی کا نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی ساز و سامان, وہ تو فقراء صحابہ میں سے تھے, درویش, گھر بھی جو ہے وہ صحابہ میں سے کسی سے انصاری سے جو ہے حضور نے لیا ہے تو اس میں وہ بھی رخصتی ہوئی ہے اس کی، اور کچھ سامان نہیں ہوا تو آخر کچھ تو ہو، کوئی مشکیزہ ہو جس سے حضرت فاطمہ خود پھر پانی بھر کے لایا کرتی تھی، چکی ہے آخر، کوئی آٹا پیسنا ہے، یہ چند چیزیں اس رقم سے تیار کی ہیں، حضور کی طرف سے اس میں ایک پیسے کا جہیز نہیں ہے، جہیز جسے ہم کہتے ہیں یہ لفظ استعمال ہو گیا ہے، ورنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تو حضور کی ساجدادی کی شادی ہو گئی تھی ہجرت سے قبل مکے ہی، جن کے ساتھ کے پھر حضرت عثمان وہ اپنی ان اہلیہ کے ساتھ حضور کی دختر نیک اختر کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی جو ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے مدینہ کے اندر، اگر کوئی جہیز حضور نے حضرت فاطمہ کو دیا تھا تو کیسے ممکن ہے کہ حضور حضرت ام کلثوم کو وہ جہیز نہ دیتے رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی تذکرہ ہی نہیں، اس لیے کہ حضرت عثمان خود غنی، سارا ساز و سامان موجود، ہر شے ہر چیز ہے، بھرا گھر ہے، وہاں کسی شے کی کوئی احتیاج نہیں، کوئی چیز حضور کو کسی معاملے کے اندر کوئی سوچنے کی تردد کی اور فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ چار نکات ہیں جن کو ہم نے بنیاد بنایا ہے، اور اس کی ضرورت ہے کہ اب جیسے کہ یہ بات پھیل رہی ہے، کھاتے پیتے لوگ اگر اس میں ابتدا کریں گے تو بہت بڑے اجر و ثواب کے مستحق، نہ معلوم غریبوں کے گردنوں پہ سے کتنا بوجھ بن جائے۔ غریب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اگر نہیں کروں گا تو لوگ سمجھیں گے کر نہیں سکتا، لیکن امیر آدمی کے بارے میں تو معلوم ہے لوگوں کو، کھاتا پیتا ہی کر سکتا ہے سب کچھ، لیکن نہیں کیا کیا۔ یہ صورتحال اگر برادریوں کی سطح پر یہ فیصلے ہوں اور اسی کارنر سٹون پر ہوں، کوئی راک فاؤنڈیشن کہ جو حضور سے اور صحابہ سے ثابت ہے، اب اس میں یہ ہے کہ ولیمہ ہے، ولیمہ حضور نے بڑے اہتمام سے بھی کیے، ایک وقت میں آپ کے پاس پیسے تھے تو کئی دن آپ کا ولیمہ جاری رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دوست کی شادی ہوئی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے گھروں سے کھانا لے جا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا لو، لیکن یہ کہ ولیمہ ہونا چاہیے مختلف جو بھی سطح اس کے مطابق، یہ ہے اصل میں اس پورے عمل کا ایک پس منظر اور اس کے دلائل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب جہیز کا معاملہ سب سے کڑوا ہے، یہ رواج جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اقتصادی نظام کے ساتھ بھی ہے، اس کا آسان نہیں ہے اس معاملے کی جڑ کٹنا، لیکن کم سے کم یہ تو ہو کہ دکھایا نہ جائے، نمبر دو شادی سے کچھ پہلے بھی تو دے سکتے ہیں، شادی کے بعد بھی دے سکتے ہیں، اسی موقع پر دینا کون سا فرض ہے، ہدیہ ہے اپنی بیٹی کو دینا ہے بعد میں بھی دے، لیکن عین شادی کے موقع پر اس جہیز کا معاملہ کرنا جو ہے یہ در حقیقت وہ گویا کہ ایک اس کا انٹیگرل پارٹ بن جاتا ہے پھر اس پروسیس کا، اور اس جڑ کا کاٹنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو خطبہ نکاح ہے اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ اس کے تین حصے ہیں، پہلے دو حصے مسنون ہیں، تیسرا حصہ علماء کی طرف سے اضافہ ہے۔ مسنون حصوں میں سے جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ تو اللہ تعالی کی حمد و ثنا، حضور پر درود و سلام، کلمہ شہادت، توحید و رسالت کا اقرار، یہ حصہ جو ہے یہ حضور کے ہر خطبے میں ہوتا ہے، خطبہ جمعہ ہے تو اسی سے ہوگا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا اہم ترین حصہ کلمہ شہادت ہے، اس لیے میں نے بلند آواز سے زور دے کر اس کو ادا کیا ہے کہ ایک محفل میں جب یہ کلمہ پڑھا گیا ہے تو گویا کہ اس محفل میں تمام جو شریک ہیں ان کا ایمان تازہ ہوا ہے، اسلام کی تجدید ہوئی ہے، اس لیے کہ اسی کلمے پر تو سارا اسلام اور ایمان کی عبارت کھڑی ہوئی ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے حضور کا مسنون خطبہ خاص نکاح کے موقع کے لیے، لیکن اس میں پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس میں صرف چار آیتیں ہیں، حضور نے اپنی طرف سے کوئی شے ایڈ نہیں کی. اس سے میں اصل میں ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی تلقین، تعلیم، نصیحت، تربیت، تزکیہ، اس سب کا مرکز و محور قرآن ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. خطبہ جمعہ میں بھی آپ قرآن پڑھتے تھے، کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس. خطبے میں کیا کرتے تھے آپ؟ قرآن پڑھتے تھے، تذکیر کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، یاد دہانی کرتے تھے. کہیں گئے ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے تو قرآن پڑھتے سنا رہے ہیں. تبلیغ کا، تعلیم کا، تزکیے کا، تربیت کا مرکز و محور قرآن. یہاں بھی چار آیتیں، ہاں اس موقع کے مناسبت سے چار آیتیں سلیکٹ کی ہیں. اگر تو کوئی فضیلت کے اعتبار سے ہوتا تو چار آیتوں پر مشتمل سورہ اخلاص ہے، جو خود حضور کے فرمان کے مطابق تہائی قرآن کے برابر ہے، ثلث قرآن. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. چار آیتیں ہو گئی. یا اور فضیلت دیکھنی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتے، سات آیتیں اور سبع من المثانی والقرآن العظیم، ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب، الکافیہ، الشافیہ، سورہ فاتحہ کے تو جو فضائل ہیں. لیکن نہیں، موقع کی مناسبت سے ایک آیت سورہ آل عمران کی، ایک آیت سورہ نساء کی، دو آیتیں سورہ احزاب کی. آل عمران، سورہ نساء، یہ دیکھیے یہ پہلے دس پاروں کے اندر آ جائے گا، بلکہ یوں سمجھیے کہ پہلے چار پانچ پاروں میں بات آ جائے گی. اور وہ گیا پھر سورہ احزاب 22 پارے. کوئی سبب ہے، سلیکشن ہے. اس میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ان تین مقامات پر تقویٰ کی تلقین سب سے زیادہ گاڑھی شکل میں آئی ہے. تقویٰ، تقویٰ کی تلقین. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ احساس رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے مر کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اور زندگی میں جو بھی میں نے عمل کیا، فعل کیا، جو بھی زبان سے لفظ نکالا، ہر ایک کی جواب دہی کرنی ہے. اس احساس کے تحت پھونک پھونک کر آدمی زندگی میں جو قدم اٹھائے، پھونک پھونک کر دیکھ لے کہ کوئی غلط کام نہیں تم تو نہیں کر رہا، اللہ کی ناراضگی کا مجیب تو نہیں ہے. یہ احساس جو ہے ایمان کا لب لباب سمجھیے. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک احتیاط، پھونک پھونک کر قدم رکھنے والی بات. یہ تقویٰ. اچھا، تقویٰ کی ضرورت ہر انسان کو ہے. کاروباری آدمی ہے، تقویٰ نہیں ہے تو دھوکہ دے گا، کم تولے گا، کم ماپے گا، جو بھی کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، سودا کر کے پھر جائے گا، سب کچھ ہوتا ہے ہمارے. سرکاری ملازم ہے، رشوت لے گا، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے گا، سرکاری املاک ہے یا اسٹیشنری ہے اس میں خیانت کرے گا، جو بھی کرے گا. ہمارے جو بھی وزراء ہیں اور حکومت کے لوگ ہیں، وہ جو کچھ، وہ تو خیانت کا معاملہ اور جو بھی اب ہمارے ہاں ہے وہ انتہائی چوٹی کو پہنچ گیا. پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر نام ہے جو ہمارا روشن ہو گیا ہے کرپشن کے اعتبار سے. تو یہ سب جگہ پر، ہر جگہ انسان کو تقویٰ چاہیے. کہ سب سے بڑھ کر تقویٰ کی ضرورت ہے گھر میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے وہ خاندان ہے، گھر ہے. اگر یہاں تقویٰ ہوگا تو پورے معاشرے میں ہوگا، یہاں نہیں ہوگا تو کہیں بھی نہیں ہوگا. پورے معاشرے کی چولہے ڈھیلی ہو جائیں گی جیسی ہو گئی، اخلاقی اعتبار سے صداقت، امانت، ایفاء عہد سب گئے، ختم ہو. گھر میں تقویٰ ہے، جس گھر کی کہ بنیاد پڑ رہی ہے اس وقت. جیسے کہ سورہ توبہ میں فرمایا ہے مسجد قباء کے بارے میں، لمسجد اسسہ علی التقویٰ من اول یوم. وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی، وہ خاندان کہ جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی جا رہی، اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے وہ آیات جو تقویٰ کی انتہائی تاکیدی آیات ہیں یہاں جمع کر دی گئی. ایک دوسری بات یہ ہے، دیکھیے بازار میں کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو سو راستے ہیں، اب پولیس پرچہ کریں گے، کچھ اور کریں گے، پنچایت کریں گے، جو کچھ کریں گے، کہیں اور کوئی معاملہ ہو گیا، غلط کام ہو گیا ہے تو وہاں پر بھی۔ گھر میں جس اللہ کی بندی کو ایک مرد اپنے گھر میں لے آیا ہے چار دیواری کے اندر، اس پر اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو کہاں کی عدالتی کہاں جائے گی؟ اور یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ایک رد عمل جو پیدا ہوا ہے عورت کی آزادی کا اور عورت کے حقوق کا، اور اس میں پھر وہ شریعت کے اور دین کے سارے حدود کو پھلان گئے ہیں، اس میں اور جو بھی مغرب کے اثرات ہیں، عالمی سطح پر جو بھی اس کے اثرات ہم پر پڑ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہے ظلم ہوتا ہے۔ عورتوں کو جو حقوق اسلام نے دیے وہ ہم نہیں دیتے، اس کا رد عمل۔ اس حوالے سے گھر کے اندر اور گھر کی بنیاد پڑ رہی ہے اس نکاح سے، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی تاکید کی سب سے گاڑھی آیت قرآن مجید میں جو ہے وہ یاد جمع کر دی اس خطبے کے اندر۔ بس تو دیکھیے سورہ نساء کی آیت، ایک آیت میں دو مرتبہ حکم ہے تقویٰ کا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ پہلی آیت سورہ نساء کی، اور نکاح کی محفل سے اس کا بڑا گہرا ربط ہے۔ اے لوگو، اے بنی آدم، اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ جن سے دو ہے، نو تو ایک ہی ہے، اور ان سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ آدم اور حوا کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے اس موقع پر؟ آدم کا ایک بیٹا، حوا کی ایک بیٹی، پھر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، ان سے نسل آگے چلے گی۔ بالکل وہی بات، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ اور اس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ بڑا پیارا مقام ہے یہ۔ سائل مانگتا ہے کچھ، اللہ کے نام پر مانگتا ہے نا، اللہ کے واسطے، اور بین ہی یہی معاملہ ہو جاتا ہے اگر کہیں میاں بیوی کے اندر چپلش ہو جائے، کسی طرح مسئلہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو بڑے بوڑھے بزرگ کہتے ہیں اللہ کے لیے خدا کا نام مانو، اپنے معاملہ درست کرو، اگر بچے بھی ہوں دو چار، یہ بچے جو ادھر جائیں گے ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، خدا کے لیے مانو۔ یہاں فرمایا جس کا واسطہ دیتے ہو اس کا تقویٰ تو اختیار کرو پہلے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس کے نام کے حوالے سے مانگتے ہو تو اس کا حکم بھی تو مانو، اس کے احکام پر بھی تو چلو۔ اگر لڑکا بھی اللہ کے احکام کا ماننے والا ہو، لڑکی بھی اللہ کے احکام کے ماننے والی ہو، وہ بھی اپنے حقوق پر قناعت کرے، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، یہ بھی اپنے حقوق پر قناعت کرے، زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، وہ بھی اپنے فرائض ادا کر رہا ہو کوتاہی نہ کرے، یہ بھی اپنے فرائض ادا کر رہی ہو کوتاہی نہ کرے، جھگڑا کائے کا ہو؟ گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اب یہ ہے تقویٰ کی روح، اللہ تم پر نگران ہے۔ میں نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آئی ایم ان ہز پریزنس، اگر میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہیں نہیں چھپ کے جا سکتا اس کو دکھا۔ سورہ آل عمران کی آیت، اب یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، وہ چونکہ حضرت آدم حضرت حوا ان کی نسل کا تعلق تھا، ان کی نسل میں تو مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، لہذا بھائی یا ایھا الناس آیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، لیکن یہاں اب خطاب ہے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے، اور صحابہ لرز اٹھے، آ کر عرض کیا حضور اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا اور صحابہ کرام کا قرآن سننے یا پڑھنے کا جو ہے وہ انداز بڑا مختلف تھا. وہ قرآن پڑھتے تھے سنتے تھے عمل کے لیے، ہم قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں حصول ثواب کے لیے. عمل کی تو نیت ہی نہیں ہوتی، جس کو عمل کرنا وہ تو اپنے آپ کو تولے گا کہ میں اس بات کو پورا اتر بھی سکتا ہوں، جسے عمل ہی نہیں کرنا اسے کیا جو چاہے کہہ لیں. پھر جب آیت اتری ہے سورۃ تغابن میں، فتق اللہ مستطاع، تم جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے اس کا تقوا اختیار کرو، تب صحابہ کی جان میں جان آئی. لیکن یہاں سخت ترین الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں. یہاں لفظ تقوا تو نہیں آیا، لیکن تقوا کا حاصل کیا؟ اللہ کی فرما برداری. اور یہ بھی انتہائی سخت الفاظ ہیں. دیکھیے موت کا اللہ کے علم میں تو وقت معین ہے، ہمیں تو پتہ نہیں، کسی لمحے موت آ سکتی ہے، نہ کوئی عمر ہے کہ جو اس سے امیون ہو کہ جب تک 60-65 سال کا نہیں ہو جاتا اس وقت تک موت نہیں آئے گی. اب اگر انسان کسی وقت کسی معصیت کا ارتکاب کر رہا اور عین اسی وقت موت آ گئی، شراب کے نشے میں دھت ہے اور اسی میں جان نکل گئی، کیسی موت ہوئی؟ یہ فرما برداری کی حالت کی موت ہے، یہ نافرمانی کی حالت کی موت ہے. ایک بہت بڑے شاعر تھے لکھنؤ کے، تو نکلے ہیں کسی شراب خانے سے رات کو 2-3 بجے، نشے میں دھت، لڑکھڑائے، گرے، اور ساتھ اس گلی کی جو بڑی نالی بڑی گزر رہی تھی بدرو، گر گئے، وہاں سے لاش برآمد. یہ موت کیسی؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون. اب اگر طے کر لیں کہ نہیں مریں گے مگر فرما برداری کی حالت میں، اب اس کا ایک ہی راستہ ہے، کوئی لمحہ نافرمانی میں بسر نہ ہو. کون سی گارنٹی ہے کہ اسی لمحے موت نہیں آ جائے گی؟ کون سی گارنٹی ہے کہ میں اس معصیت کا ارتکاب کر کے پھر توبہ بھی کر لوں گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی؟ میرے نزدیک تو تقویٰ کی تلقین پر یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ گاہی آئے. یہ پڑھتے تھے حضور خطبہ نکاح، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دو آیتیں سورہ عذاب کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر وہی تقویٰ اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، یہاں بھی لفظ تقویٰ نہیں آیا لیکن زبان کا تقویٰ، زبان سے کوئی بات غلط مت نکلنے پائے، صحیح بات، درست بات، پہلے تولو پھر بولو. اس لیے کہ ہر لفظ جو زبان سے نکالو گے اس کا بھی حساب دینا ہوگا. پہلے سوچ لو جسٹیفائیبل ہے، کہنے کا تمہیں حق ہے، نہیں تو روک لو. کف نصاب، زبان کو پکڑ کر رکھو، یہ زبان کا تقویٰ ہے. اور اس میں بھی شادی بیاہ کی تقریب کے موقع پر اس آیت کی یاد دہانی بڑی اہم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پر میاں بیوی میں چپکلی شگر ہوتی ہے تو زبان کے غلط استعمال سے ہوتی ہے. یا لڑکے کی زبان میں بچھو کا ڈنک ہے، جب بولتا ہے تو ڈنک مارتا ہے. بہرحال دوسری طرف اگر لڑکی صابر ہے بھی تو کوئی حد ہوتی ہے صبر کی، کسی وقت اس کا بھی جواب جو ہے، یا پھر لڑکی زبان دراز ہے. عموماً زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے جو گھریلو جو چپکلش ہوتی ہے اور جو اختلافات ہوتے ہیں. یہی وجہ کہ حضور کی اور یہ نکاح کے اس مجلس میں اس حدیث کا تذکرہ جو ہے اور مناسبت رکھنے والا ہے. حضور نے فرمایا کہ مجھے تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. ایک جو تمہارے دونوں گالوں کے درمیان ہے زبان، اس کی ضمانت دے دو کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگا. ایک جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے تمہاری شرمگاہ، مجھے ضمانت دے دو کہ غلط استعمال نہیں ہوگا. باقی تمہارا جسم 2.5 من کا، مجھے صرف ان دو اعضا کی ضمانت دے دو تو ضمانت جنت کی مجھ سے لے لو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اگر یہ کرو گے, زبان پہ قابو کر لو گے تو سارے عمل درست ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عمل درست کر دے. سب سے آسان کام تو زبان کو ہلانا ہے, جو چاہا بک دیا, کیا طاقت صرف ہوئی اس میں, کیا محنت لگی, کچھ بھی نہیں. اگر کوئی شخص اس پر قابو رکھ رہا ہے, سیلف سینسر ہے اس کا, زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی جو کہ صحیح نہ ہو, کا مطلب یہ کہ بقیہ اس کا جو ہے اپنے پورے وجود کے اوپر تو قابو کرنا زیادہ آسان ہے. یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور اس بر بنائے طبع بشری کوئی خطا ہو جائے, غلطی ہو جائے, لغزش ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر. اللہ ان لوگوں کو بھی جو آج نکاح کے رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں اس آیت کا مشتاق بنائے, اور ہم سب کو بھی بنائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں. حضور کا خطبہ نکاح تو یہاں ختم ہو گیا. اب یہ کہ چند احادیث چھوٹی چھوٹی, عام طور پر صرف دو ٹکڑے ہیں جو بیان ہوتے ہیں, اور عام طور پر غلطی سے ان کو جوڑ کر ایسے پڑھ دیا جاتا ہے کہ شاید ایک ہی حدیث ہے, دو حدیثیں علیحدہ ہیں. ایک حدیث ہے النکاح من سنتی, حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. اس کا مراد کیا ہے؟ تجرد کی زندگی گزارنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. بقیہ دنیا کے تمام مذاہب میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہائر لیول جو ہے مذہبی اور روحانی اعتبار سے, وہ ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے جو شادی بیاہ نہیں کرتے. راہب ہیں, راہبائیں ہیں, سادھو ہیں, بھکشو ہیں, شادی بیاہ سے دور. جو شادی بیاہ کر لیتا ہے وہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہے. مذہبی جو ریاست ہے اس کا سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہے, وہ اعلیٰ نہیں ہے. اس کی نفی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو بھی تقاضے رکھے ہیں ان کے لیے جو جائز راستے کھول دیے, ان پر کوئی قدغن لگاؤ گے تو غلط راستے کی طرف جائے گا, اور یہی ہوا ہے. ہسٹری آف کرسچین مونیسٹیسزم, بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کیا کچھ ہوتا تھا وہاں. جب اس فاگٹ کے جو بھی پھر بعد میں قصے سامنے آئے ہیں, کس کے نہیں آتے. فطرت کے آگے جو ہے, دریا کے بہاؤ کے آگے آپ روک لگائیں گے تو پاری ادھر سے نکل جائے گا, ادھر سے نکل جائے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا لا رحبانیت فی الاسلام. اس لیے قرآن میں کہا گیا بیوہ مردوں اور بیوہ اور جو بھی جن کی عورتیں فوت ہو چکی ہیں ان کی نکاح کرو, انکحو الایاما منکم, بغیر نکاح کے کوئی نہ رہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ اولاد تمہاری نکاح کے قابل ہو جائے اور پھر تم تاخیر کرو گے, اور اگر غلط اس پر وہ پڑے گی تو تم ذمہ دار ہو گے. کل نکاح من سنتی, اب اس کو آپ نے اپنی طرف نسبت دی ہے, میری سنت ہے, اس کو کسی درجے میں گھٹیا سمجھنا دینی اعتبار سے بہت گھٹیا فعل ہے. لیکن یہ کہ اس کا ہم ارتکاب کرتے ہیں, ایک انڈائریکٹلی ذرا سوچ لیجئے, کسی بڑے ولی اللہ کا, بزرگ کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں جی وہ تو بہت ہی پہنچے ہوئے تھے, اللہ کے ساتھ دو لگی ہوئی تھی, انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی. اب یہ ساری عمر شادی نہ کرنے کو یہاں مقام مدح میں تعریف کے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. اگر یہ مقام مدح ہے تو پھر حضور تو اس درجے کے ولی اللہ نہیں تھے, پھر معاذ اللہ. یہ قدح ہو گئی, ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں, آپ تعریف کر رہے تھے کسی بزرگ کی, توہین ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ الفاظ کسی کے لیے کبھی استعمال نہ کریں. ہاں یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ان پر تنقید کریں, کیا پتا کیا حالات تھے, کیا مجبوری تھی, نہیں کیا, لیکن تعریف نہ کیجیے اس پہلو سے کہ انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی, ان نکاح من سنتی کے خلاف ہو جائے. دوسری بات بھی اسی موضوع پر, من رغب عن سنتی فلیس منی, جسے میری سنت پسند نہیں ہے, جو اسے اعراض کرتا ہے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ذرا کڑوی گولی ہے, وہ تو میٹھی گولی تھی, شادی ہم سب نے کی ہوئی ہے, سنت کا ثواب حاصل کیا ہوا ہے, دو سنتیں تو ہر ایک کے ہاں ہی ہو جاتی ہیں, ایک سنت بچپن میں ہوتی ہے, ایک سنت شادی کی ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ من رغب عن سنتی, اس میں ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. بات بالکل منطقی ہے, اگر حضور پر ایمان ہے, حضور سے محبت ہے, اور محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت الا, اور وہ حدیث تو بہت ہی پختہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اور تمام انسانوں سے. تو جس سے محبت ہوگی اس کی سنت ان کے نقش قدم کی پیروی آدمی کرے گا یا اسے دور بھاگے گا. من رغب عن سنتی فلیس بی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور سنت سے مراد جو ہے صرف سنت جو ہے نکاح ہی تو نہیں ہے، سنت تو پوری زندگی میں حضور کے نقش قدم کی پیروی ہے. لیکن یہی تو کل سنت نہیں، مسجد میں پہلے داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں آگے جائے سنت ہے، اس نیت کے ساتھ آپ نے محتاط ہو کر پاؤں بڑھایا ہے، نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے نکلے آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اس کو میں کہا کرتا ہوں یہ مائکرو سنت ہے، جیسے آج کل اصطلاح ہے میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس. وہ کیا ہے؟ وحی کے آغاز کے بعد حضور کی حیات زندگی، حیات دنیاوی کا ہر ہر لمحہ صرف دو کاموں میں صرف ہوا ہے، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد. کوئی جائیداد بنائی، بعد میں کوئی کاروبار کیا، جو کاروبار تھا وہ 40 برس کی عمر سے پہلے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے پہلے تھا، جو بھی کچھ تھا. وحی آ گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس درجے تک نہ پہنچے رخ تو وہ کرے اپنی سعی کا، اپنی جہد کا، اپنی محنت کا، اپنی مشقت کا، کوئی حصہ تو نکال کر دعوت دین اور اقامت دین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد اور دین کے پھیلانے کی جد و جہد اس میں صرف کریں. رخ تو ہو، کوانٹیٹیولی ہم وہاں تک نہ پہنچیں، کوالیٹیٹیولی وہ رخ تو ہو. اگر یہ رخ بھی نہیں ہے، سارا وقت، ساری محنت، دن رات، سوچ بچار، بھاگ دوڑ صرف دنیا کمانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے، جائیداد بڑھانے کے لیے، ساری فکر اسی کی، اولاد کے بارے میں بھی فکر ہے تو معاش کی ہے، کیریئر کی ہے، کیا کرے گا، کیسے کھائے گا، کیسے کمائے گا، یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، کمپیوٹر کر لے، امریکہ بھیج دو، اور اس چھوٹی عمر کے اندر امریکہ بھیج کر پھر بچوں کو جس طریقے سے ان کے اخلاق اور کردار کا جو حال ہوتا ہے، بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، اور وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو وہاں جا کر بچ گئے ہوں یا وہاں پیدا ہو کر بچ گئے ہوں. ہمارے سینکڑوں نوجوانوں پر وہاں کا وہ نوجوان بھاری ہوگا، لیکن اکثر و بیشتر تو گون ڈاؤن دی ڈرین، تو نالیوں میں بہہ جاتے ہیں. یہ ساری فکر ہمیں ہے، لیکن دین کی تعلیم کتنی دلائی، دعوت دین اور اقامت دین کے لیے بھی کچھ تیار کیا انہیں، یہ ساری سوچ ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میکرو سنت اور مائکرو سنت دونوں لیول کے اوپر ایک توازن ہونا چاہیے. آخری حدیث جس کا اضافہ میں نے کیا ہے، اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو. اس حدیث میں ایک ٹکڑا اور بھی ہے، وضربوا علیہ من الدفوف. دیکھیے اعلان عام کا کوئی ذریعہ اس وقت نہیں تھا، یہ رقعے چھپے ہوئے، یہ کارڈ، اخباری اشتہار. میں نے ہمیشہ اپنی بچیوں کو نکاح کے لیے ایک اخبار میں اشتہار دے دیا، سارے ہمارے احباب رفقاء ان کو اطلاع پہنچ جائے، جو آ سکتا ہو آ جائے، جو نہیں تو اپنی جگہ پر دعا کر لیں. تو ہمارے پاس اعلان کے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن وہاں ذریعہ کیا تھا؟ کوئی بھی نہیں. لہذا وضربوا علیہ من الدف، دف بجاؤ. اس کا کیا ہوتا تھا کہ جہاں کہیں دف کی آواز آئی، بھائی کیا ہے، کس کی شادی ہو رہی ہے، یہ فلاں لڑکا فلاں لڑکی آج سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، بس اس اعلان عام کے لیے دف تھا. اور یہ وہ واحد ہے جو کہ موسیقی کا، آلہ موسیقی کے جس کا استعمال جائز ہے، دف. اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد، اور رکھو نکاح، منعقد کرو مسجدوں کے اندر. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.